نستعينه ونستغفره ونؤمن به سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صدق الله العظيم. احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 10 چل رہی ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت کی جا رہی ہے. اس روح کا تعلق اپنی جان کے حقوق ادا کرنے سے ہے. یہ جو اللہ پاک نے ہم کو سر سے پیر تک ایک وجود عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور امانت ہے، اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. مختلف احادیث طیبہ سے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن کی کافی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، مزید انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. بہرحال ہم سب کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے کہ اس جان کے بھی جو حقوق ہیں بہرحال وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور اس کے حقوق میں، حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی سے بچنا چاہیے. اس میں جہاں آدمی ان حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے اور آخرت میں جواب دہ ہوگا، اسی طرح آدمی ان حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے پریشان بھی ہوتا ہے اور جسمانی طور پر اس کو طرح طرح کی تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں، جس سے یہ دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. تو گویا دنیا کی بھی مصیبت اور آخرت کی بھی مصیبت، لہذا حق ادا کرنا چاہیے اس جان کا، تاکہ دنیا میں بھی آدمی عافیت سے رہے، صحت سے رہے، راحت سے رہے، اور دوسروں پر بھی مصیبت نہ بنے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے اور ان کی ناراضگی سے بچے. اس سلسلے میں حضرت ایک حدیث شریف بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنے کی ممانعت. حرام چیزوں سے علاج کرنے کی ممانعت، حدیث شریف یہ ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی مقرر فرمائی ہے، لہذا تم دوا سے بیماری کا علاج کرو، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، طاقت بھی ہے کمزوری بھی ہے، عقل بھی ہے بیوقوفی بھی ہے، اور ان کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ صحت کے بھی کچھ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے سے صحت حاصل ہوتی ہے، بیماری کے بھی کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کی حکمت سے۔ مجموعہ عالم کے اعتبار سے ہر چیز خیر ہے، بیماری بھی خیر ہے، صحت بھی خیر ہے، کمزوری میں بھی خیر ہے، طاقت میں بھی خیر ہے، لیکن صحت مند ہونا بنسبت بیمار ہونے کے بہتر ہے، طاقتور ہونا کمزور ہونے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لہذا اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں بیماریاں اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں وہ بھی ان کے عین حکمت کے مطابق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی دوائیں بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں۔ جس طرح بیماریاں بے شمار ہیں، ان کی دوائیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ چار طرح کا علاج تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، ایک ایلوپیتھک جو آج کل اپنے شباب پر، یونانی طریقہ علاج یہ بھی کسی زمانے میں اپنے شباب پر تھا، اب دشمنان اسلام نے باقاعدہ اس کو ختم کیا ہے اور اس کو دبایا ہے، اس لیے آج یہ روح بدوال ہے۔ ایسے ایسے حکما گزرے ہیں کہ ان کی تشخیص حیرت نہ ہوئے۔ دہلی میں ایک حکیم عبد المجید صاحب تھے، دہلوی حکیم عبد المجید دہلوی، یہ بڑے پائے کے حکیم تھے اور اتنے حاذق تھے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ سویرے سویرے اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مریضوں کی قطار ہوتی تھی، اور بس یہ مریض کی نبض پر اپنی انگلی رکھتے اور اپنے شاگردوں کو کچھ پرسرار اشارے کرتے، جو عام لوگ نہیں سمجھتے تھے ان کے شاگرد سمجھتے تھے اور وہ نسخہ لے لیتے، اور اس طرح سے ان مریضوں کو دوا ملتی۔ نہ بولتے، نہ پوچھتے، نہ کوئی قارورہ دیکھتے، کچھ نہیں کرتے تھے، بس نبض پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا اور وہ سمجھے اور انہوں نے اس کا لکھا، مریض نے پیا، صحتیاب ہوا۔ ایسے زبردست حکیم حضرت نے انہیں قصہ سنایا اور یہ فرمایا تھے شاہی مزاج، اگر کوئی ذرا سے بول پڑتا تو ایسی ڈانٹ پلاتے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا اور اس کو فوراً اپنے یہاں سے نکال دیتے، اس لیے ڈر کے مارے کوئی بولتا بھی نہیں تھا، بس یہ غنیمت سمجھتا تھا کہ حکیم صاحب نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کام، انگریزوں کا زمانہ تھا۔ ایک انگریز جو تھا وہ ان کو تو ذرا تحقیق کی ذرا زیادہ جستجو ہوتی ہے نا، ہر بات کی تحقیق، ہر بات کی تحقیق، چاہے موقع ہو یا نہ ہو بس یہ کہ تحقیق، جانوروں پہ تحقیق ہو رہی، مٹی بھی تحقیق ہو رہی ہے، نہ جانے کن کن چیزوں پر تحقیق ان کی ہوتی رہتی، جو اکثر فضولیات میں سے، لغویات میں سے اپنے ظلمات زندگی کو محض ضائع کرنے سے، مگر ان کو ذرا ہے یہ مرض ہے ان کے اندر، اعتدال کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے موقع بے جگہ تحقیق کرنا اچھا نہیں. تو یہ بھی اسی نے سنا کہ حکیم صاحب جو ہیں یہ ایسے حاضر ہیں اور اتنے ہوشیار ہیں, اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو خالی ہاتھ رکھنے سے سب کچھ پتہ چل جاتا. ہم ٹیسٹ کرا کرا کے خریدتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, یہ خالی نبض لگانے سے, ہاتھ نبض پر ہاتھ رکھنے سے سب کچھ ان کو معلوم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی لائن میں لگ گئے. تو جب ان کا نمبر آیا تو حکیم صاحب نے معمول کے مطابق ان کی نبض پر ہاتھ رکھا, وہ اشارے کی, اس کا مطلب یہ تھا کہ بیماری ہے اور ان کو دوا کی ضرورت ہے لہٰذا. تو اس جو تحقیق کا مرض تھا اس نے حکیم صاحب میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا میرے بارے میں کیا پتا چلا. میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک, مجھے تو فی الحال کوئی تکلیف نہیں. اس کے بعد اس نے چونکہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میرے بارے میں کیا تشخیص کی, کیسے کی, مجھے تو فی الحال کوئی بیماری نہیں. فقیر صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھ کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے تم کو ایک بیماری ہوئی تھی اور وہ اتنی خطرناک بیماری تھی کہ تم مرتے مرتے بچے تھے, بڑی مشکل سے تم جاں پر ہوئے اور تکلیف بھی تمہیں ناقابل برداشت ہوئی تھی. اب دوبارہ اس کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک 15 دن کے بعد اس کا ظہور ہوگا. اس لیے میں نے اس کی روک تھام کے لیے یہ نسخہ لکھا, لیکن چونکہ تم نے بدتمیزی کی اب تم کو دوا نہیں ملی, دفع ہو جائے بولے کیوں گی. تو وہ ایک پہلے تو حیران ہوا, پھر میں ایسے معلوم ہوتا ہے, یہ بھی اس کے اوپر اس لیے یقین نہیں آیا ابھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 25 سال پرانی بیماری کا بھی پتہ چل جائے اور پھر اس کے جراثیم کے پیدا ہونے کا بھی علم ہو جائے اور پھر یہ کہ 15 دن کے بعد اس کا ظہور بھی ہوگا, اس پر بھی اسے یقین نہیں آیا. یہاں سے واپس اپنے گھر گیا, ٹھیک 15 دن کے بعد اس کو اس بیماری کا دورہ پڑ گیا اور وہی پرانی تکلیف جو ناقابل برداشت ہوئی تھی لائف ہو اور وہ تڑپنے لگا. اب اسے ہوش آیا اور حکیم صاحب کی ایک بات پر اسے یقین آیا, پھر بھاگا بھاگا آیا حکیم صاحب, میں مرا مجھے بچاؤ, میں مرا مجھے بچاؤ. سال نے کہا کہ بھائی اب اس بیماری کا علاج ممکن نہیں, جس وقت میں نے تمہاری نسخہ تجویز کیا تھا وہ وقت اب اس کے علاج کا آپ کو گزر چکا, اب تمہارا انتقال ہی ہو. پھر وہ چلا گیا اور پھر اس کا اسی بیماری کا انتقال, کیا حضاف اور کیا اندازہ ہوتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, بڑے کمال کی بات ہے, اس زمانے میں ایسے حکیم ہوتے اور بڑے بڑے حکیموں نے تو تمام بیماریوں کے علاج دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ موت کا علاج تلاش کرنے کی پوری کوشش کی. یہ موت جو ہے جب کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے مگر موت کا علاج نہیں ہے, ہونا تو چاہیے اس کے بھی. یہ بھی تو آخر ایک بیماری ہے, ایک تکلیف ہے جو مریض کو لائق ہوتی ہے, اس میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے. جالینوس کا واقعہ لکھا ہے، غالب جالینوس کا واقعہ ہے، جالینوس کتنا بڑا حکیم گزرا، جوانی سے جالینوس نوس سے مشہور و معروف ہے، بڑی نافع اور بڑی مفید معلوم ہے. اب یہ معلوم نہیں اسی کی بنائی ہوئی اس کا نسخہ لکھا ہوا ہے اس کی طرح منصوبے، بہرحال جوارش جعلی نوس وہ جعلی نوس کی طرف منصوبہ ہمارا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ موت کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو دوا تو اسے کوئی نہیں ملی جس سے کہ اس کا علاج ہو سکتا. کیسے ملتے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بیماری کی دوا ہے الا الموت او الوفاۃ، موت کا علاج نہیں ہے باقی سب بیماریوں کا علاج ہے. تو اس نے یہ کوشش کی کہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آئی، اس کے بعد بھی موت نہیں. اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھائی قرآن حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس مقررہ وقت کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی لا جادر لا استغفر لا استغفر، جب ان کی موت آتی ہے تو موت نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ جو موت کا وقت ہے نا یہ کسی طریقے سے فرشتے کو مغالطہ دے کے آگے پیچھے کروا، وہ لمحہ اگر موت سے بچ گیا تو وہ زندگی زندگی ہے، اب رہی کمزوری کمزوری تو اس کے لیے تو ہمارے لوگ کچھ بہت ہیں، کھلائیں گے پلائیں گے لال سلک کر دیں گے، مگر یہ وقت جو ہے تو جو ایک وقت ہے جس میں اس کو مرنا ہے یہ آگے پیچھے ہونا چاہیے، یہ اس کی عقل میں آئے بےچارے. اب وہ پہلے اپنے زمانے کے نبی کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ ذرا مجھے بتا دیجیے کہ میرا انتقال کا وقت کب ہو کب ہے، کیا بات ہے کیوں تم معلوم کر دو؟ کیا نہیں حضرت مجھے ضرورت ہے، مجھے معلوم ہو جائے گا کس دن کس تاریخ کو کس کس وقت میرا انتقال ہوگا، وہ مجھے وقت معلوم ہو جائے. انہوں نے دعا کر کے معلوم کر کے اس کو بتا دیا کہ تیرے فلاں دن فلاں تاریخ کو تیری موت آئی، اور وہ بہت خود بھی بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے شکل بھی بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے عقل مند بڑے ہوشیار. اب جناب اس نے اپنی دائمی زندگی کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے ایک بہت بڑا حال تعمیر کیا اور اتنا بڑا جس میں ایک لائن میں 40 آدمی نہایت آرام سے بیٹھ سکے، اور وہ زمانہ تھا آدمی کو دیکھ کر پتھر میں اس کی تصویر اسی جیسی بنا دینے کی، جیسے آج کل فوٹو کھینچ لیتے ہیں ہاتھ سے پتھر تراش کر بالکل ایسا بنا دیتے ہیں کہ اصل اور نقل میں فرق نہ رہے. اور اس نے اپنے علاوہ 39 مجسمے بنوائے، 39 کے 39 بالکل اس کے ہم شکل، ان کو لباس بھی جیسا پہنوایا اور ان کی نظر بھی سب کی ایک جانب رکھی اور اپنی بھی اسی طرح نظر جمانے کی مشق کی اور سب کو کرسی پر بٹھایا، شاگردوں کچھ نہیں بتایا، رات دن وہ اس محنت میں لگا رہا. جب اس نے یہ اپنا منصوبہ بنا لیا اور 39 اپنے جیسے جاری نوس بنا لی جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو بالکل اصلی معلوم ہوتے تھے لیکن اندر سے بڑا فرق تھا، وہ پتھر کے تھے اور یہ انسان اور جاندار. جب اس کا انتقال وقت قریب آیا تو اس نے چند روز پہلے اپنے اس منصوبے کا امتحان لیا کہ دیکھو یہ میرا منصوبہ کارگر ہے یا نہیں، کامیاب ہے یا نہیں. اور اس نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو بھائی یہ حال میں نے بنایا, تمہیں معلوم ہے, اگرچہ میں نے یہ نہیں بتایا اندر کیا ہے, لیکن بہرحال تمہیں معلوم ہے میں بہت عرصے سے محنت کر رہا ہوں. اب ایسا کرنا, 10 منٹ کے بعد تم اندر داخل ہونا اور مجھ پر آ کر انگلی رکھنا, مجھ پر آ کر انگلی رکھنا. بہت اچھا. ابھی اندر گیا اور جا کر کے دس منٹ کے بعد یہ سارے شاگرد اندر داخل ہوئے تو حقہ پکا گیا. کبھی تو استاد اکیلا گیا تھا, 40 کہاں سے ہو گئے. فکر میں پڑ گئے کہ اس میں اصلی کون سا ہے, جانی نوس اور نقلی کون سا ہے. اور ہر ایک نے اپنی عقل دوڑائی, اپنی سمجھ دوڑائی, اپنا غور و فکر سے کام لیا. پھر ہر ایک نے جا کر کے اپنی سمجھ سے ایک پر ہاتھ رکھا, سب نے ہاتھ رکھا اور غلط جگہ پہ رکھا. جب سب اپنی انگلی اور اپنا ہاتھ رکھ چکے, جانے میں کھڑا ہو سب نے جناب آپ نے تو ہے, آپ نے تو کمال کر دی. جانے سے بڑا خوش ہوا, وہ ہو گیا بھائی کام, وہ ہو گیا کام, کام ہو گیا بھائی. اب جناب یہ ہے, اپنے انتخاب سے 5 منٹ پہلے اندر جا کر بیٹھ گئے. اسی طریقے سے جیسے ان کے پہلے بیٹھے تھے اسی طرح نظر ملا کے بیٹھ گیا. ٹھیک 4 منٹ کے بعد حضرت رائے السلام دروازے سے اندر داخل اور ایک نظر ڈالی. اور محنت تو بڑی کی ہے, ایک قسم ہے محنت تو بہت کی ہے, مگر ایک قسم رہ گئی. یہ بول بول کیا رہ گئی, یہ رہ گئی جلدی سے. اس طرح میں جان ہے, ان میں روح نہیں. آ جا بھول سکتا اور ان روح قبضہ کر کے لے گئے کہ اوندھے منہ نیچے گر گیا. 39 ڈائنوسور کرسیوں پہ بیٹھے. جب شاگرد آئے تو دیکھا استاد مرا ہوا ہے, باقی بیٹھے. موت کا تو کسی کے پاس بھی علاج. طریقہ علاج ہے ایک, تیسرا ہومیوپیتھک طریقہ علاج. اور اس میں عجیب عجیب بات ہے کہ یہ ہے علاج بالمثل, یعنی اگر موشن ہو رہا ہے تو موشن کی دوا دو, قبض ہو رہا ہے تو قبض کی دوا دو, بخار ہو رہا ہے تو بخار کی دوا دو, یعنی بخار چڑھانے کی دوا دو. اس سے آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کیا اپنی قدرت رکھی ہے. یہ تو بس بہانے ہی ہے نا, تیرے علاج میں بخار ہو رہا تھا, بخار اتارنے کی دوا دینی چاہیے, بخار چڑھانے کی دوا دینی چاہیے. لیکن وہاں علاج بزنس ہوتا, یونانی علاج بزنس ہوتا, ایک روپئے بھی علاج بزنس ہوتا, مگر یہ علاج بزنس نے معلوم ہے یہ تو بس بہانے ہیں شفا دینے والے. انہیں کے ہاتھ میں شفا, پیدا مریض تو ہو گئی شفا. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا بھی ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں دوا نہیں دیتے شفا, حکیم نہیں دے سکتے شفا. اور ہومیوپیتھک علاج کرنے والے بھی الحمدللہ ہزاروں صحت یاب ہوتے ہیں, ہزار آدمیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور ایک ویدک ہے وہ بھی یونانی علاج سے ملتا جلتا ہے. یہ 4 تو مشہور معروف علاج ہے, اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی قسمیں علاج کی. اور پھر ہزاروں لاکھوں دوائیں ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر علاقے کے اعتبار سے, وہاں کے مزاج و مزاج کے اعتبار سے, وہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے, وہاں کی غذاؤں کے لحاظ سے, وہاں کے علاج کی وہاں دوائیں بھی الگ ہیں, وہاں کے علاج بھی الگ ہیں. دنیا میں اللہ پاک نے بیماریاں بھی اتاری ہیں, دوائیں بھی اتاری ہیں. کوئی بیماری اللہ پاک نے ایسی نہیں پیدا فرمائی جس کی دوا نہ اتاری ہو اور دوا نہ پیدا فرمائی ہو. جائز دواؤں سے علاج نہیں کرنا چاہیے نہ کرانا چاہیے. ہر طریقہ علاج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حرام و ناجائز ہوتی ہیں. ہومیوپیتھی کے علاج میں عام طور پر دواؤں میں الکحل استعمال ہوتا ہے, اور الکحل جو ہے وہ شراب کا خلاصہ ہے. شراب کی روح ہے جس سے دوا کے اندر اثر تیز ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اور شرابیں پھر بہت ساری قسم کی, چار قسم کی شرابیں ایسی ہیں جو بالکل حرام اور ناپاک اور ناجائز ہیں. ایک انگور کی شراب, دوسرے کشمش کی شراب, کھجور کی شراب, اور منقہ چھوارے کی شراب. یہ چار شرابیں جو ہیں یہ بالکل حرام اور ناپاک. ان کا جو الکحل ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا اور حرام ہوگا, اور جس دوا میں اس کا ڈالنا یقینی ہوگا اور مریض کو یا ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ واقعتا اس کے اندر ان چار قسم کی شرابوں کا الکحل ڈالا گیا ہے, اس دوا کا استعمال بھی ناجائز ہوگا, عام حالات بھی ناجائز ہوگا. اور ان چار قسم کی شرابوں کے علاوہ جو باقی شرابیں ہیں, جیسے شہد کی بھی شراب ہوتی, جو مکئی, جوار, باجرا, اس کی بھی شراب ہوتی, گنے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس سے بھی شراب ہوتی, اور تو الکحل پیٹرول سے بھی نکلتا. بہت سارے پھلوں سے اور بہت ساری چیزوں سے حلال کو الکحل ملتا نکلتا ہے, اور وہ الکحل آتی اور دوا کے طور پر استعمال کرنا جس سے نشہ پیدا نہ ہو گنجائش. اور ایسی کسی دوا کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں کس قسم کا الکحل استعمال ہوا ہے. پہلے چار قسم کی شرابوں کا الکحل ہے یا چار کے علاوہ باقی شرابوں کا الکحل استعمال ہو, کچھ پتہ نہیں. اس کا بھی دوا کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش. لیکن چار کے علاوہ باقی جتنے بھی الکحل ہیں وہ پاک ہیں, ناپاک نہیں. حرام حلال ہے, حرام نہیں. ہاں اتنی مقدار میں ان کا استعمال حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہو, اور ظاہر دواؤں میں عام طور پر اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ جس سے آدمی کو نشہ پیدا ہو جائے, اس لیے دوا کے طور پر ان کا استعمال ہے. اسی لیے ہمارے اکابر کا فتویٰ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں کا استعمال نہیں. ایسی یونانی دواؤں میں بعض کے اندر افیون ڈالی جاتی, بھنگ ڈالی جاتی, اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اتنی مقدار میں ہو کہ اسے کھانے سے نشہ نہ ہو, بطور علاج کے اس کے استعمال کرنے کی گنجائش. لیکن بعض کیڑے مکوڑے بھی دواؤں کے اندر ڈالے جاتے ہیں, خراطین وغیرہ, وہ ڈالنا بھی ناجائز ہے اور مریضوں کھلانا بھی ناجائز, کیونکہ وہ حرام ہے. کیڑے مکوڑے کھانا کھلانا حرام ہے. حدیث نے فرمایا کہ حرام چیز سے علاج ہوتا ہے. اس لیے دواؤں میں شامل کرنا اور اس کا اس سے علاج کرنا بھی ناجائز. اور یونانی علاج میں تو ہر چیز کا بدل بدلنا تو بدل اکثر پاک اور حلال ہوتا ہے. بدل ڈال کے علاج کر لو, دوا تو ایشور ہے, ایشور اللہ پاک دینے والا. ایسی ایلوپیتھک دواؤں کے اندر بھی نشہ لانے والی دوائیں بھی ہوتی, اس لیے بعض لوگ بعض خواب اور گولیاں زیادہ استعمال کر کے نشہ کرتے, وہ بھی ناجائز. اتنی مقدار میں جس سے نشہ پیدا ہو ناجائز ہے. بہرحال ایسے ایک مشہور علاج آج کل کے زمانے میں خون دینے کا, بس خون تو ناپاک ہے, حرام بھی اور ناپاک بھی, لیکن دیکھو اسپتالوں کے اندر کتنے بڑے بڑے خون کے بینک ہوتے ہیں, اسپتالوں کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, اور آدمی کو مجبوراً بعض دفعہ وہاں سے خون لینا پڑتا ہے, اور ایک دوسرے سے بھی, دو اپنے عزیز و اقارب سے, رشتہ داروں سے, دوست احباب سے بھی بعض مرتبہ خون لیتے ہیں. تو عام حالات میں تو کسی کا خون لینا اور مریض کی ذمہ چڑھانا جائز نہیں. ہاں کسی کی جان خطرے میں ہو یا ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہو اور کوئی اور حلال اور پاک دوا سے اس کی صحت کی کوئی امید نہ ہو, جس کے بعد مرتبہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, سانحہ ہو جاتا ہے, تو خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے, اس وجہ سے فوری طور پہ اتنا خون کا پیدا ہونا بھی مشکل ہے. اگر اس وقت مریض کے جسم میں خون نہ چڑھایا جائے تو وہ مر جاتا ہے. علماء نے گنجائش دی ہے کہ خون چڑھایا جا سکتا ہے. تو حالت اضطرار میں اور سخت مجبوری کی حالت میں اگر کوئی حرام و ناپاک دوا استعمال کرے تو اسی گنجائش ہے, لیکن عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے. عام حالات میں ان سب سے بچنا ضروری ہے. مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا حرام چیز خاص طور شراب وغیرہ کو علاج کے لیے استعمال کرنے کی ممانعت ہے, اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ علاج کرنا, صحت حاصل کرنا شرعاً مکروہ ہے. دو باتیں اس حدیث میں بتائی گئی, ایک تو علاج کرو تاکہ جو بیماری ہو گئی ہے وہ دور ہو, دوسرے صحت حاصل ہو. تو معلوم ہو کہ صحت حاصل کرنا مطلوب ہے. جب مطلوب ہے تو اگر کوئی بیماری ایسی ہو جائے جس سے صحت خراب ہونے لگے تو علاج کرنا چاہیے, اور علاج کر کے صحت کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ اس جان کا حق ہے. دوسری حدیث جس کا عنوان ہے میدہ بدن کا حوض ہے, میدہ بدن کا حوض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا میدہ بدن کا حوض ہے, اور پیٹ کی رگیں جو اعضائے جسم سے پیوستہ ہیں میدے کی طرف پانی پینے والے کی طرح آتے ہیں. جب میدہ درست ہوتا ہے وہ رگیں صحت لے کر جاتی, اور اگر میدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی, یعنی فاسد رطوبت لے کر جاتی, جس سے بدن کو بیماری اور کمزوری لاحق ہوتی. اس حدیث میں میدے کی خاص رعایت کرنے کا حکم فرمایا کہ میدہ درست رکھنے کی کوشش کرے تاکہ جسم کے دیگر اعضاء صحیح اور تندرست ہوں. ان اس حدیث میں فرمایا کہ جیسے گھر کے اندر حوض ہوتا ہے, آج کل ٹینک ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں حوض ہوتے تھے جس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا تھا اور اس سے پانی لے کر سب استعمال کرتے تھے. مسجدوں کے اندر تو آج تک بھی بعض جگہ حوض موجود ہیں جس میں ساری مسجد کے لوگ اس سے وضو کرتے ہیں اور اس سے پانی لے کر کے دوسرے کام کرتے ہیں. تو ایسے اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر بھی ایک حوض بنایا جس میں جسم کی ساری رگیں وابستہ ہیں, جس سے جسم کی ساری رگیں وابستہ ہیں, سر سے پیر تک ہمارے جسم میں رگوں کا ایک بہت بڑا جال ہے. پہلے ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اتنا بڑا جال ہے ہمارے جسم کے اندر کہ اگر ان تمام رگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر لمبا دھاگا بنائے تو دنیا کا جو کبرا ہے اس کے اوپر تین مرتبہ وہ گھوم جائیں گی. ساری رگیں ہمارے جسم میں, ان سب رگوں کے اندر ہر وقت خون رواں دواں رہتا ہے, تو اتنی ساری رگیں اور سب میدے میں آتی, میدا جو ہے وہ گول برتن کی طرح ہے. اب اگر میدا صحیح ہے تو یہاں سے جو کچھ بھی غذا تیار ہوگی وہ یہاں سے غذائیں لے کر جائیں گی, جہاں جائیں گی سب صحت مند رہے. اس میں سے لگے آنکھوں میں بھی جا رہی ہے, آنکھوں میں بینائی آ رہی ہے, کان کے اندر جا رہی ہے اس میں سماعت آ رہی ہے, دماغ کے اندر جا رہی ہے دماغ کام کر رہا ہے, منہ میں جا رہی ہے تو گویا تو گویائی کام کر رہی ہے, ناک میں جا رہی ہے تو سونے کی طاقت کام کر رہی ہے, اور جناب باقی جسم میں جا رہی ہے تو آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے بول رہا ہے چل رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے سارے کام وہیں سے ہو رہے ہیں. تو سب لگے معدے میں سے اپنا اپنا حصہ لے کر کے جاتی ہیں اور جس عضو میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے اسے ملتا. تو بولا معدا صحیح ہوگا تو پھر تو جسم صحیح ہوگا, معدا خراب ہوگا تو پھر سارا جسم خراب ہو جائے گا, اس کی موٹی سی مثال نہیں جیسے خدا نہ خاص سے کسی کی موشن لگ جائے. تو وہ آدمی جو چل رہا تھا کود رہا تھا کھا رہا تھا پی رہا تھا آ رہا تھا جا رہا تھا لیٹا ہوا ہے یا نہیں لیٹا ہوا, وہ بستر پہ ایسے گر جاتا ہے تو بھائی جناب اس میں کوئی سکت نہیں رہتی, پیٹ خراب ہوا تو یہ حال ہوئی. اسی طرح بہت ساری بیماریاں ایسی جو بھینس پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتی, اس لیے طبی یونانی کے جو حکم آئے وہ تو بےچارے بس پیٹ کو لیے بیٹھے, کوئی مریض ان کے بعد سب سے پہلے پیٹ کی اصلاح کرے, پہلے پیٹ کا صفایا کریں گے کہ پرانا فاسد مادہ نکالو پھر نئی چیز اس کے اندر آئے گی, وہ پہلے پیٹ کا علاج کریں گے. واقعی بہت سی بیماریوں میں پیٹ کی علاج کی ضرورت ہوگی, بلا وجہ تو نہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں بارے میں, اس لیے جو لوگ ڈرتے ہیں حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ وہ جائیں گے سب سے پہلے جو لات دیں گے سب سے پہلے موشن کی دوا دیں گے پیٹ صاف کریں گے سب سے پہلے, اس کے بعد مریض رہے نہ رہے مگر پیٹ صاف. اپنے علاج بار پیٹ مرکزی جگہ ہے اور ایک ہاؤس کی طرح ہے, بھائی یہ صحیح ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ کہ پیٹ صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے, پیٹ خراب ہے تو آدمی بیمار ہے. اس لیے حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا کہ ہاؤس جو ہے پیٹ جو ہے وہ میدا جو ہے ہاؤس کی طرح ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معدے کو صحیح رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو درست کرنا چاہیے, کیونکہ اگر پیٹ خراب رہے گا تو آدمی سدا بیمار رہے گا, جب پیٹ صحیح ہو جائے گا تو باقی چھوٹی موٹی بیماریاں بھی بآسانی ان شاء اللہ دور ہو جائیں گی. اب یہ بھی سمجھنا چاہیے پیٹ خراب کیسے ہوتا ہے, کیونکہ آج کل واقعتا پیٹ کی خرابی کی شکایت بہت زیادہ ہے. تو بھائی سب سے زیادہ پیٹ خراب ہوتا ہے زیادہ کھانے سے, کہ آج کل غذائیں ناقص بھی ہیں اور بعض غذائیں ایسی بھی ہیں کہ جو نام کی ہیں مگر ان میں طرح طرح کی ملاوٹیں ایسی شامل ہیں جو مضر صحت اور مضر معدہ ہیں, اور اگر صحیح بھی ہوں تو دوسری طرف سے قصور ہمارا ہے کہ محنت نہیں ہے کوشش نہیں ہے ورزش نہیں ہے اور جناب تگڑی تگڑی اور ثقیل ثقیل اور تلی ہوئی غذائیں خوب پیٹ بھر کے کھانے کا رواج. بہت کم آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو اعتدال سے کھانا کھاتے ہیں اور وقت پر کھاتے ہوں, ورنہ بیشتر لوگوں کا کوئی نظام الاوقات ہی نہیں ہے کھانے پینے کا. دس قدم چلیں گے کوئی چھولے کھا لیں گے, دس قدم چلیں گے تو پکوڑے کھا لیں گے, پھر بیس قدم چلیں گے تو حلیم کھا لیں گے, پھر مسجد سے آگے جائیں گے تو جناب شربت پی لیں گے, پھر آئس کریم کھا لیں گے, صبح شام تک وہ پیٹ بھرنے سے مطلب یہ پیٹ ہے اس کی کھا دے. آخر کہا تھا کہ اتنی چیزیں برداشت کرے گا, ایک دن کر لے گا دو دن کر لے گا تیسرے دن تو بھائی موشن ہو جائیں گے, پھر آپ کو لیٹنا پڑے گا ورنہ طرح طرح کی اور بیماریاں کھڑی ہو جائیں گی اور مصیبت. تو زیادہ کھانا جو ہے یہ معدے کو بہت خراب ہے, اس لیے سارے اطباء اور حفظان صحت کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ انسان کی غذا ہمیشہ سادہ ہونی چاہیے اور تھوڑی ہونی چاہیے, ہم کھائیں چاہے کئی مرتبہ کھا لیں, یہ بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ کنویں کو بھر لے اور پھر کاگمینا کھاتا پھر اور پھر کاگمینا بھی بے اثر ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بھری بھی نہ لیا بھی کاگمینا بھی تو آ کر پیٹ میں جائے گی, اس کے لیے بھی تو میں جو خود ہضم کرنے کے لیے طاقت چاہیے وہ جگہ ہے نہیں اس کے اندر. تو جیسے ایک لطیفہ میں نے پہلے سنایا تھا, جناب ایک آدمی دعوت میں گیا,
اتنا کھا لیا اتنا کھا لیا اتنا کھا لیا کہ چلنے سے بیچارہ بہت عاجز ہو گیا. تو لوگوں نے اس کو چرپائے پہ چرپائے پہ اسے لٹایا تاکہ اسے گھر پوچھا. اس نے کہا کہ بھائی میری طبیعت میلی ہو رہی ہے, حکیم صاحب کے پاس لے کے چلو. راستے میں حکیم صاحب کے پاس لے کے چلو, کچھ میں ہاضمے کی دوا بھی ان سے لے لوں گا تو پھر گھر جاؤں. میں سے چلا نہیں جائے تو اس بیچارے کو میں سرپائے پہ لے جا کے ڈال کے لے جا رہے. حکیم صاحب پہنچے, حکیم صاحب نے ہاضمے کی دوائیں تجویز کی, کوئی فلاں فلاں چیز کھا لو, کچھ اب کھا لو, کچھ گھر جائے کھا لے, نہ کچھ سودو جاؤ. حکیم صاحب اندر تو دوا کی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی ایسی دوا بتاؤ پیٹ پہ لگا لوں پیٹ ہضم ہو جائے. یعنی دوا مت ریپ دے دو, میں پیٹ پہ مر لوں اور میرا کھانا ہضم ہو جائے, اندر نہیں ہے بھیا. کھانے کی تو مصیبت, پیٹ خراب نہیں ہونا اللہ کو. تو یہ جو ہے نا آج کل بہت عام ہے, سفید سفید اور دیر سے ہضم ہونے والی. الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سلاخی بھی دی ہے, لہذا اب جناب ہر گھر میں عام طور پر عمدہ عمدہ غذائیں زیادہ زیادہ, پر جو پہلے کبھی کبھی شادی بیاہ میں نصیب ہوتی تھی وہ تقریباً روزانہ کا حصہ ہے. اور ان کو بھی کھانا ہے, اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے, لیکن تھوڑی کھائے, اتنا کھائے کہ آدمی کو کوئی طبیعت خراب نہ ہو. کم کھانے میں ہمیشہ راحت آپ محسوس کریں گے. جب بھی آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ جب چاہے سے تجربہ کر کے دیکھ لیں, زیادہ کھانے میں تکلیف محسوس کریں گے, کم کھانے میں ہمیشہ آپ کو راحت محسوس کریں گے. اور آج کل ادیب بھائی یہ کہتے ہیں بھائی زیادہ تو مت کھاؤ, کم کھاؤ, لیکن وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو تاکہ کمزوری نہ ہونے پائے, کیونکہ بھوک جب آدمی کو شدید لگ جاتی ہے اس سے بھی کمزوری ہوتی ہے, جیسے کہ آگے حدیث میں آگے رہا ہے. تو کم کھانا صحت بخش ہے, زیادہ کھانا بیماری بخش ہے. تو زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے, اور جب اگر بھی کسی وقت کہیں آدمی بہت اچھا کھانا زیادہ کھا بھی لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس دوسرے ٹائم فقط کرے, بس اب کسی ہاضمے کی دوا کی ضرورت نہیں, ان شاء اللہ خود بہت تجربے ہو جائیں. بہرحال بھائی معدے کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرے جتنی چیزیں معدے کے لیے نقصان دہ ہیں اور وہ ہر آدمی کی مزاج کے مطابق الگ الگ ہوتی ہیں, ہر آدمی کا اندازہ ہوتا ہے جب میں یہ چیز کھاتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, فلاں چیز میں کھاتا ہوں میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, فلاں چیز میرے ہضم نہیں ہوتی. ہر آدمی کا اپنے اپنے حساب سے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا تاکہ پیٹ صحیح رہے. بہرحال اپنے اپنے معدے کی صحت کا خیال رکھنا حقوق نفس کے اندر داخل ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے. جتنا معدہ صحیح رہے گا انشاءاللہ جسم صحت مند رہے گا, جتنا معدہ خراب رہے گا صحت خراب رہے گی. آگے پرہیز کا ذکر آ گیا, بیمار کے لیے پرہیزی کھانا. حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھجوریں مت کھاؤ کیونکہ تمہیں کمزوری لائے گا, یعنی تم ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر ضعف کا اثر غالب ہے, اس لیے تمہارے لیے یہ پرہیز ضروری ہے, اس لیے تم اس وقت کھجوریں کھانا تمہارے لیے مضر ہے, اس سے پرہیز کرو. حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے لیے چقندر اور جو تیار کیا, چقندر اور جو یعنی دلیا کی دلیا کی قسم میں کوئی چیز بنائی ہوگی انہوں نے, تو آپ نے فرمایا اے علی تم اس میں سے کھاؤ, اس لیے کہ تمہارے لیے بہت مفید اور موافق ہے. اس حدیث سے معلوم ہو کہ بد پرہیزی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مضر صحت ہے, اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے. بد پرہیزی جتنی چیزیں ایسی ہیں جو صحت میں بھی مضر ہیں, صحت ہوں اور بیماری کے اندر بھی مضر ہوں, ان سے بچنا چاہیے. بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, بس جو دل چاہا کھا لیا, جو دل چاہا کھا لیا, جو دل چاہا کھا لیا, چاہے وہ طبیعت کے مطابق ہوں, چاہے طبیعت کے خلاف ہوں, بیماری کے موافق ہوں, چاہے بیماری کے خلاف ہوں, صحت کے لیے نقصان دہ ہوں یا وہ کھانے سے مطلب, یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ, اس سے اکثر آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. بیماری میں بھی پرہیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے, بیچارے ڈاکٹر صاحبان اور حکیم لوگ کہتے کہتے تھک جاتے ہیں لیکن وہ دوائی پیتے رہتے ہیں اور بدپرہیزی پوری کرتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوا بیکار ہو جاتی اور آخر کار وہ لا علاج ہو جاتی اور طرح طرح کی بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. ایک بیماری سے پھر 10 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ مسلسل بدتریزی سے چل رہی. مجھے ایک صاحب کو پتا ہے کہ ان کو شوگر کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اس کا بہت علاج بھی قدیم بھی اس کا قدیم کتابوں میں بھی اس کا علاج موجود ہے, جدید طریقے میں اس کا بڑا علاج موجود ہے. اس کا پرہیز بھی ہوتا ہے. تو دوا تو کھاتے تھے لیکن پرہیز نہیں کرتے. آخر کار پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ایک ایک عضو ان کا کاٹ, اور جب ان کے پاس جاتے تھے تو ایسی بدبو آتی تھی جیسے کوئلہ کے جلنے کی بدبو آتی, جسم بھی کالا ہو گیا اور اعضا بھی جل 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 کر ایسے ہو گیا جیسے کوئلہ ہو گیا, اور اتنی تکلیف الامان ہونا بھی. لیکن بدپرہیزی نہیں چھوڑتے تھے. میٹھا کھانے کی ان کو ایسی عادت تھی کہ نہیں کچھ بھی ہو میٹھا تو کھاؤں گا, مر جاؤں مگر میٹھا نہیں چھوڑوں گا. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے, اس کی تو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. بدپرہیزی کی ممانعت. اس لیے بیماری کے اندر ڈاکٹر صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا چیزوں کا پرہیز. بےچارے آج کل حکیم ہوں ڈاکٹروں نے پرہیز بتانے بھی چھوڑ دیا, پتہ ہی نہیں کوئی بھی بتانا چھوڑ دیا. پوچھنا پڑتا ہے کہ حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے اس کا. اچھا بھائی یہ ہے بھائی, کوئی اس لیے نہیں بتاتے کہ کرتا تو کوئی ہے نہیں الا ماشاء اللہ. بہرحال بھائی پرہیز بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے, علاج کرنا چاہیے اور صحت کو حاصل کرنے اور اس کو قائم اور برقرار رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لا نفسي سنا عليك كما نسلم عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنية والهدي, انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ عالمیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ عالمیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ یا رحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین اور تمام حاضرین اور حاضرات کو یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما. ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما. ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص فرما بردار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم میں ہمارے متعلقین میں جن جن کی جو نیک حاجتیں ان کو غیر سے پورا فرما یا اللہ، غیر سے ان کو پورا فرما یا ارحم الراحمین، پاکستان پر رحم فرما، اس ملک پر خاص رحم فرما، ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، اپنے رحمت واسعہ پہ نظر فرما، اپنے رحمت کے طفیل، حضور کے طفیل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم اس ملک سے بدمنی کو دور فرما، یا اللہ بدمنی کو دور فرما، لا قانونیت کو دور فرما، یہ بے دینی کو دور فرما، اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ یا اللہ ہم سب کی اور مہنگائی کو دور فرما اور ساری بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کی ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے حفاظت فرما، ظاہر و باطن کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن کے سارے فتنوں سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین.